الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب جواز قول المريض أنا وجيع أو شديد الوجع أو موعوك أو ورأساه ونحو ذلك، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على سبيل التسخط وإظهار الجزع. حضرت امام مصنف علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی یہاں سے ایک نیا مسئلہ بیان کر رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ مریض، بیمار، شدت مرض کی وجہ سے برداشت نہ کر سکے اور اس کی زبان سے ہائی ہائی نکل جائے، بہت سر میں درد ہو رہا ہے، پیٹ میں بہت درد ہے، بہت تکلیف ہے مجھے، تو یہ چونکہ ایک قسم کی شکایت ہے، تو حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ ہمارے لیے یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ آیا یہ بے صبری میں داخل ہے یا نہیں، اس لیے کہ ہمیں اگر پتہ چل جائے کہ اس قسم کے جملے زبان پر لانا جس سے سامنے والوں کو پتہ چلے کہ یہ کسی قسم کی تکلیف میں ہے، اگر یہ بے صبری ہے تو یہ کہا جائے گا کہ کچھ بھی ہو جائے زبان بند رکھو، یہ بھی صبر کے خلاف ہے۔ تو امام مصنف علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ مریض کا یہ کہنا کہ انا وجیعن، میں بیمار ہوں، میں درد میں ہوں، او شدید الوجع، یا مجھے بڑی شدید بیماری ہے یا بڑی شدید تکلیف ہے، بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، او موعوکن، یا اس کا یہ کہنا کہ میں بخار زدہ ہوں، مجھے بخار ہو رہا ہے، یا اس کا یہ کہنا کہ او وارعسا، ہائے میرا سر، ہائے میرا سر، سر میرا درد کی وجہ سے پھٹا جا رہا ہے، بہت درد ہے، یا ان جیسے اور جملے، ہائے ہائے صرف کہہ رہا ہے، آہ آہ کر رہا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر بیمار شخص یا وہ شخص جو کسی درد میں مبتلا ہے بیماری کی وجہ سے، اس کی زبان سے ایسی آواز یا ایسے جملے اگر نکل جائیں جن جملوں میں شکایت یا شکوا کا پہلو ہے، تو آیا یہ بے صبری ہے یا نہیں؟ اگر بے صبری ہے تو جائز نہیں ہوگا، اور بے صبری نہیں ہے تو جائز ہوگا۔ تو امام مصنف علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ایسا کرنا جائز ہے، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بے صبری نہیں ہے، بلکہ اس میں تو ابدیت کا اظہار ہے، اپنی کمزوری کا اظہار ہے۔ اللہ جل جلالہ عم نوالہ کسی بیماری میں مبتلا کرتے ہیں اور مریض ہائی ہائی کرتا ہے، آہ آہ کرتا ہے، بہت درد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں ایک کمزور انسان ہوں، عاجز انسان ہوں، دیکھو اتنا بھی برداشت مجھ سے نہیں ہو رہا ہے۔ اور یہ انسانی فطرت ہے کہ اپنا دکھ کسی کے سامنے کسی بھی طریقے سے بیان کر دیتا ہے تو اسے ایک قسم کی تسلی ملتی ہے، اس لیے بھی جائز ہے۔ ایک شخص کو بالکل آپ بند کر دو کہ بالکل اوف اوں کچھ کرنا ہی مت، تو اندر اندر وہ لے کر کے بیٹھا رہے گا، اور دوسرے کہ ہائے آہ، اسی لیے تو مریض جب کوئی نہیں ہوتا اکیلا اکیلا بھی ہائے ہائے کرتا ہے، اس لیے کہ ہائے ہائے کرنے سے بھی اسے سکون ملتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ اگر اس کو بالکل بند کر دیا جائے، روک دیا جائے، تو سامنے والوں کو پتا کیسے چلے گا کہ اسے کیا ہو رہا ہے. تو جب وہ بولے گا کہ مجھے ایسا ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، تو گھر والے لوگ متوجہ ہوں گے ڈاکٹر کی طرف. اب سوال یہ ہے کہ بعض روایات میں ممانعت آئی ہے اس کی. امام مصنف علیہ الرحمہ انہی روایات کو سامنے رکھ کر کے اس باب کو قائم کر رہے ہیں تاکہ ہمارے سامنے ان روایات کا صحیح مطلب آ جائے. جن روایات میں ممانعت ہے وہ اس صورت میں جبکہ ایک شخص شکایت کرتا ہے اللہ جل جلالہ وعم نوالہ کے خلاف، اس کی تو ممانعت ہے. مثلا میں آپ سے کہوں کہ یار بہت سر میں درد ہے، پتا نہیں اور کسی کو نہیں ہوتا، مجھے ہی کیوں ہوتا ہے، ایک شکوا. تو شکوا شکایت کے طور پر ہے تو منع، اور شکوا شکایت کے طور پر نہیں، بس اپنے دکھ کے اظہار کے لیے کہ مجھے تکلیف ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں. تو امام مصنف علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ مریض کا انا وجعول، یعنی میں درد میں ہوں، میں بہت زیادہ درد میں ہوں، میں بخار میں ہوں، ہائے میرا سر، اور اس قسم کے جملے کہنے کا جواز، یعنی یہ جائز ہے. اور بیان اس بات کا کہ ایسا کرنے میں کوئی کراہت نہیں ہے، بشرطے کہ وہ ناراضگی کے طریقے پر نہ ہو. یعنی اللہ جل جلالہ عام منوالہ نے جو بیماری بھیجی ہے، جو دکھ بھیجا ہے، جو درد بھیجا ہے، وہ ناراضگی کی شکل میں نہ ہو. اس کی میں مثال آپ کو سمجھاؤں کہ ایک شخص ہے اور اس کے والد اس سے ناراض ہو گئے اور ڈانٹا. اب وہ اپنے بھائی کے سامنے اس کا اظہار کر رہا ہے، تو اس کے دو طریقے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آج پھر مجھے ڈانٹا ابا نے، ایک تو یہ شکل ہے یعنی شکایت کہ مجھے پھر ڈانٹا، ڈانٹتے ہی رہتے ہیں مجھے. اور دوسری شکل یہ کہ مجھ سے آج غلطی ہو گئی اور پھر ابا کو مجھے ڈانٹنا پڑا. تو دونوں میں فرق ہے، اظہار تو کر رہا ہے لیکن ایک میں افسوس والا اظہار ہے، ایک کے اندر ناراضگی والا. تو دوسروں سے مدد طلب کرنے کی نیت سے کہہ رہا ہے کہ بہت درد ہے، کمر میں درد ہے، سر میں درد ہے، اور مقصود اس کا یہ ہے کہ کوئی میرا سر دبا دے، کمر کو مساج کر دے، یا مقصود اس کا یہ ہے کہ لوگوں کو پتا چل جائے تو مجھے کوئی دوائی پلائے، مقصود اس کا یہ ہے کہ ڈاکٹر کو بلائیں، مقصود اس کا یہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ میں خاموش بیٹھا رہوں، میرے سر سینے میں تکلیف ہے، کہیں ہارٹ اٹیک ہو اور میری زبان ہی بند ہو جاوے اور اس کے بعد کسی کو پتا ہی نہ چلے کہ مجھے کیا ہو. تو بے صبری کا اظہار نہیں ہے اور شکوا شکایت اور ناراضگی کا اظہار نہیں ہے، کوئی حرج نہیں کر سکتے. بلکہ ہمارے بعض بزرگوں نے تو یہ کہا ہے کہ جب قابل برداشت نہ ہو اس وقت کوئی برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ گویا اللہ کے سامنے دادا گیری کر رہا ہے. وہ گویا یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ آپ نے مجھے جو درد اور دکھ دیا ہے وہ اتنا سخت ہے کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے چاہیے، مگر میں آپ کو بتا کر دکھاؤں گا کہ نہیں بہیں گے آنسو. یہ گویا اپنے عمل سے، زبان سے تو نہیں کہہ رہا ہے، آپ نے مجھے اتنا دکھ دیا ہے کہ مجھے ہائے ہائے کرنا چاہیے مگر میں نہیں کروں گا. یعنی گویا آپ کی جو چاہت ہے مجھے یہ تکلیف میں مبتلا کر کے کہ میں ہائے ہائے کروں مگر میں کرنے والا نہیں ہوں. ہاں اگر دکھ درد ایسا ہے ایک شخص صبر کر سکتا ہے، صبر کر سکتا ہے اور کسی کے سامنے اس کے اظہار کی ضرورت بھی نہیں ہے، اسے پتا ہی ہے کہ مجھے کیا ہوا ہے، مجھے کون سی بیماری ہے اور یہ مجھے تکلیف ہوتی ہے پھر رفع ہو جائے گی، تو سب یہ اعلیٰ درجہ ہے. تب کئی شکلیں ہو گئی. شکل نمبر ایک کہ اگر کوئی شخص شکایتن اللہ تعالی شانہ سے ناراضگی کے اظہار کی غرض سے، بے صبری کے اظہار کی غرض سے اپنے دکھ درد کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے تو یہ ناجائز ہے. نمبر دو, اپنی کمزوری کی وجہ سے دکھ درد کو ظاہر کرتا ہے, سامنے والوں کی مدد لینے کے لیے دکھ درد کو ظاہر کرتا ہے, یہ جائز ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ اپنے کو بڑا بڑا نہیں سمجھتا, لیکن یہ کہ اللہ تعالی شانہ نے یہ دکھ بھیجا ہے, میں تو ایک انسان ہوں, کمزور ہوں, لیکن چلو اس پر جس طرح دل سے صبر کر رہا ہوں زبان سے بھی صبر کر لیتے ہیں, یہ اعلیٰ درجہ ہے اگر ایسا کوئی کر سکے تو. جیسے علاج کرانا, تو علاج کرانا سنت ہے, لیکن اگر کوئی شخص توکل کے اس درجے پر پہنچا ہوا ہو کہ اس کا ذہن ایسا ہو گیا ہے کہ دوا سے کیا ہوگا, سب کچھ اللہ کرے گا. دیکھو یہ ہمارے اور آپ جیسے جیسوں کے لیے نہیں ہے کہ ہمارا تو یقین سبب کے درجے میں دوا میں ہے کہ کرتا تو اللہ ہی ہے مگر دوا سے ہوگا, یعنی دوا سبب ہوگا, تو ہمارے لیے تو سنت یہی ہے کہ ہم علاج کریں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو بہت کم, کہ ان کے دل میں یہ دل کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کرنے والا اللہ ہی ہے, وہ دوا سے بھی شفا دے سکتا ہے اور بغیر دوا کے بھی, بس اللہ کے حوالے. یہ افضل درجہ ہے. لیکن اگر کوئی علاج معالجہ کراتا ہے تو یہ بھی سنت ہے. اسی طرح اگر کوئی بالکل زبان بند رکھتا ہے کہ دل سے بھی صبر کروں گا اور زبان سے بھی صبر کروں گا, اور اگر کچھ رونا دھونا ہوگا تو اکیلے میں کر لوں گا لوگوں کے سامنے نہیں, یہ اعلیٰ درجہ ہے. لیکن اگر کوئی اپنے دکھ کا اظہار کرنا چاہے, دل کو ہلکا کرنا چاہے, تو اس کی بھی اجازت ہے. اس سلسلے میں امام مصنف علیہ الرحمہ کئی حدیثیں لائے. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو یوعک. ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں داخل ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس حال میں کہ آپ بخار زدہ ہو رہے تھے. فمسستہ, بس میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ لگایا, چھویا. فقلت, میں نے عرض کیا, انک لتوا کو واکن شدیدن, آپ کو تو بہت زیادہ بخار ہو رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فقال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجل, جی ہاں, انی اوعک کما یوعک رجلان منکم, مجھے بخار ہوتا ہے جس طرح کے تم میں سے دو شخصوں کو بخار ہوتا ہے. یعنی تم میں سے دو شخصوں کو جتنا بخار ہوتا ہے اتنا بخار مجھے اکیلے کو ہوتا ہے. اور وجہ اس کی یہ تھی کہ اللہ جل جلالہ وعمن والہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے بہت زیادہ بلند ہو, تو آپ تحمل بھی کر سکتے تھے کیونکہ صبر اعلیٰ درجے کا تھا, تو ڈبل بخار ہوتا تھا پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر لیتے تھے. تو دیکھو اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب پوچھا گیا کہ آپ کو تو بخار ہو رہا ہے تو زبان بند رہی نہیں رکھی, بلکہ کہا کہ جی ہاں بخار ہو رہا ہے اور بہت زیادہ, تم میں سے دو آدمی ہو جتنا. تو یہ شکوے کے طور پر نہیں تھا, تو اس لیے اس کی اجازت ہو گئی. اچھا, ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جتنی بھی تکلیفیں ایک مؤمن کو پہنچتی ہیں ان میں سے سب سے زیادہ اجر لانے والی تکلیف اور مصیبت بخار ہے. اور کہا کہ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ پورے جسم میں پھیل جاتا ہے, ایک ایک جوڑ, ایک ایک عضو رواں رواں اس بخار میں مبتلا ہوتا ہے, تو اللہ کی طرف سے اس پر جو کچھ ملنے والا ہوتا ہے اس میں ہر عضو شریک ہو جاتا ہے. دوسری حدیث, وہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے, قال جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی من وجع اشتد بی, فقلت بلغ بی ما ترى وانا ذو مال ولا يرثنی الا ابنتی, وذکر الحدیث متفق علیہ. میرے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے میری عیادت کرتے ہوئے اس بیماری کی وجہ سے جو مجھ پر سخت ہو گئی تھی. کہتے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں نے کہا کہ بلغ بی ما ترى, مجھے پہنچی ہے وہ تکلیف جو آپ دیکھ رہے ہیں. دیکھو اظہار کیا اپنی تکلیف کا. اسی کے بہت زیادہ بیمار تھے اور یہ مکہ مکرمہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حجت الوداع کے موقع پر بیمار ہو گئے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس بیماری سے نکل نہیں پائیں گے. اس لیے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ آپ دیکھ ہی رہے ہیں کہ بیماری کہاں تک پہنچ گئی ہے. وَأَنَا ذُو مَالٍ, اور میں بہت زیادہ مال والا ہوں, مالدار ہوں میں, میرے پاس مال بہت زیادہ ہے. اور وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتِي, اور میری وارث صرف میری ایک بیٹی ہی ہے. اس وقت آپ سے جس کو وراثت مل سکتی تھی وہ ایک بیٹی ہی تھی, تو اتنا زیادہ مال ایک ہی بیٹی کو چلا جائے گا, تو میں چاہتا ہوں کہ اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت ایک ارشاد فرمایا. دیکھو یہ ہے اعتدال. اعتدال, ہم لوگوں کا تعلق دیوبند کے بزرگوں سے ہے, اس لیے پہچان کے طور پر ہمیں دیوبندی کہا جاتا ہے. ایک پہچان ہے, جیسے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں دین پر عمل کرنے کا جو طریقہ بتلایا ہے اس پر ہم عمل کرتے ہیں, تو پہچان کے لیے ہمیں حنفی کہا جاتا ہے. بہت سے لوگ مغالطے میں ڈالتے ہیں لوگوں کو کہ آپ مسلم ہیں یا حنفی ہیں, آپ مسلم ہیں یا دیوبندی ہیں, تو جواب اس کا یہ کہ ہم مسلم ہی ہیں, مگر کہتے ہیں کہ بھئی یہ پاکستانی ہے. تو پاکستانی ایک پہچان ہے, یہ ہندوستانی ہے, ہندوستانی ایک پہچان ہے. تو فقہ میں بھی حضرات علماء کرام کے الگ الگ راستے تھے, تو اس میں یہ پہچان, تاکہ اگر کسی کے پاس مسئلہ پوچھنے کے لیے جائے تو جواب دینے والے کو سمجھ میں آئے کہ اس کو کس طرح سے جواب دینا ہے. تو یہ دیوبندیت جو ہے یہ کوئی اسلام کا کوئی نیا ورژن یا دیوبند والوں کا بنایا ہوا اسلام نہیں ہے. دیوبند کا مطلب یہ ہے کہ دیوبند کے بزرگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو ہم تک, ہمیں سمجھ میں آئے, اس طرح پہنچایا. تو اصل میں ہم مسلم ہیں, اس کے بعد قرآن اور حدیث پر چلنا تھا ہمیں, تو قرآن اور حدیث پر چلنے کا طریقہ ہمیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا, تو ہم حنفی ہو گئے. اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات تک بھی ہماری رسائی نہیں ہے, اس لیے کہ وہ سب عربی میں ہے. تو دیوبند کے بزرگوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات ہمارے سامنے کھول کر اردو زبان میں, ہماری زبان میں بیان کی, تو ہم دیوبندی ہو گئے. تو یہ دیوبند پر میں اس لیے آیا کہ حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا ایک جملہ ہے کہ دیوبندیت اعتدال کا نام ہے. دیوبندیت اعتدال کا نام ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں اعتدال اور ماڈریشن سکھایا ہے. اور ہمارے بزرگوں نے کیوں سکھایا ماڈریشن؟ اس لیے کہ قرآن اور حدیث کی گہرائی تک وہ پہنچے ہوئے تھے, اور انہوں نے قرآن اور حدیث کے مطالعہ سے یہی سمجھا کہ دین ماڈریشن کا نام ہے, دین اعتدال کا نام ہے. دین یہ نہیں سکھاتا کہ آپ رہبانیت اختیار کر لو, جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ کر غار میں بیٹھ جائے گا وہ اعلیٰ درجے کا مسلمان ہے, اس لیے کہ نہ اس کے پاس بیوی ہے, نہ بچے ہیں, نہ فیکٹری ہے, نہ پیسہ ہے, نہ مال و دولت. یہ فتح مکہ کے موقع پر نہیں, یہ حجت الوداع کے موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرما رہے ہیں کہ میں بہت زیادہ مال والا ہوں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ بھئی تو اتنا زیادہ مال جمع کر کے کیا کر رہا ہے, اس لیے کہ جانتے تھے کہ جس طرح مال اکٹھا کیا ہے اس طرح خرچ بھی بہت کیا ہے. جانتے تھے کہ آخرت کے لیے بھی کیا ہے اور اکٹھا بھی کیا ہے. اور پھر جب انہوں نے کہا کہ اب تو میں مر رہا ہوں, پیچھے ایک ہی بیٹی ہے, تو میں سب کچھ خرچ کر ڈالوں, وہ ایک بیٹی ہے, کسی طرح بھی سنبھل جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ بات کہ تو اپنے وارثوں کو بے نیاز چھوڑے، یہ بہتر ہے اس بات سے کہ تو اللہ کے راستے میں سب کچھ خرچ کر دے پر اپنے وارثوں کو محتاج چھوڑے اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں. اللہ کے راستے میں سب کچھ خرچ کر دیں اور وارث غریب ہو جائیں اور غریب ہو کر کے ہاتھ پھیلاتے رہیں، اس سے بہتر یہ ہے کہ تو ان کے لیے کچھ چھوڑ کر جائیں تاکہ یہ عزت والی زندگی جیے. تو کہا کہ پھر میں اتنا خرچ کر دوں؟ کہا کہ نہیں، یہ بھی بہت زیادہ ہے. اتنا چھوڑوں اتنا خرچ کر دوں؟ کہا بہت زیادہ. کہا اتنا؟ کہا یہ بھی بہت زیادہ ہے. آخر میں کہا کہ پھر ایسا کرو کہ میں دو حصے اپنی بیٹی کے لیے چھوڑتا ہوں، یعنی 66% اور 33% میں خرچ کر دیتا ہوں. 66.6% بیٹی کے لیے رہنے دیتا ہوں اور 33.3% ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بھی کیا فرمایا؟ ٹھیک ہے، 1/3 کی میں اجازت دیتا ہوں، لیکن 1/3 بھی کچھ زیادہ ہے، 1/3 بھی کچھ زیادہ ہے. اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر ایک شخص مر رہا ہے اور مرنے کے وقت یا مرنے سے پہلے وہ اپنے وارثوں سے ہٹ کر کسی اور کو پیسے دینے کی وصیت کرنا چاہتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد اکیڈمی کو اتنے پیسے دے دینا، فنا مسجد کو اتنے پیسے دے دینا، فنا عالم کو اتنے پیسے دے دینا، جو وارث نہیں ہے، وارث کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، لا وصیت لوارث، اس کے لیے تو شریعت نے حصہ مقرر کر دیا ہے، وارث کے علاوہ کے لیے وصیت کر سکتا ہے، تو یہ وصیت 1/3 سے زیادہ میں جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک شخص کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد سب سے پہلے اس کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کا خرچہ نکالا جائے گا، اس کے بعد یہ دیکھا جائے گا کہ کسی کا قرضہ ہے یا نہیں اس کے ذمے، وہ قرض ادا کیا جائے گا، اور قرض ادا کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ اس نے کوئی وصیت کی ہے، وصیت کی ہے تو 1/3 میں نافذ ہوگی، بشرطے کہ وہ شریعت کے مطابق ہو. تو فرض کر لیجئے کہ ایک شخص جو ہے اس نے وصیت کی ہے کہ میرے مرنے کے بعد 3,000 pounds اکیڈمی کو دے دینا، تجہیز و تکفین کا خرچہ نکال دیا فیونرل کا، اس کے ذمے جو کچھ قرضہ تھا وہ ادا کر دیا، اس کے بعد دیکھا کہ 8,000 بچ گئے، تو 8,000 میں سے 3,000 1/3 نہیں بنتے، تو اکیڈمی کو 3,000 نہیں ملیں گے، 1/3 جتنا بنے گا اتنا اکیڈمی کو دیا جائے گا، باقی وارثوں کا ہوگا. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ فرماتے تھے کہ اگرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے حصے کی وصیت کی اور 1/3 کی وصیت کی اجازت دی، مگر بہتر یہ ہے کہ 33.3% سے کم کی وصیت کرے. 33% کی کرو، 32% کی کرو، کیوں؟ اجازت تو ہے، مگر اس کے بارے میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ 1/3 بھی کچھ زیادہ ہے. تو آپ کی منشا مبارکہ یہ تھی کہ 1/3 سے کم ہو، تو کہا کہ آپ کی منشا کے مطابق عمل کرنے کے لیے 1/3 سے کچھ کم وصیت کی جائے. تو یہ خلاصہ کیا نکلا؟ خلاصہ یہ نکلا کہ صرف اپنی دنیا کے لیے اور اپنے بچوں کی دنیا کے لیے جمع کر کر کے رکھنا یہ ایک طرف کا ایکسٹریم ہے، اور سب کچھ اللہ کے راستے میں دے دینا اور بچوں کا بالکل خیال نہ رکھنا یہ دوسری طرف کا ایکسٹریم ہے. دونوں کا خیال رکھا جائے، اور مرتے وقت بھی دیکھا جائے یا مرنے سے پہلے بھی کہ میں کتنی جائیداد چھوڑ کے جا رہا ہوں، میرے بیوی بچوں کی کیا صورت حال ہے. تو بیوی بچے اگر اپنے پیروں پہ کھڑے ہو گئے ہوں، ویل سیٹلڈ ہوں، آپ کے تعاون کی ان کو ضرورت نہ ہو، تو پھر یہ 1/3 کی جو اجازت دی ہے شریعت مطہرہ نے، تو اپنی آخرت کے لیے کچھ کر کے جانا چاہیے. اور اس سلسلے میں علماء اور مفتیوں سے مشورہ کرنا چاہیے کہ یہ 1/3 کی میں وصیت کرنا چاہتا ہوں تو سب سے بہتر شکل کیا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ میں ہمیں توفیق عطا فرماوے. تو یہاں اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے دیکھو کہا کہ بلغ بھی ما ترا، کہ مجھے وہ بیماری ہے جو آپ دیکھ ہی رہے ہیں, تو اظہار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور ایک اور حدیث جو آخری حدیث ہے کہ وعن القاسم ابن محمد قال قالت عائشہ رضی اللہ عنہا وارثا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بل انا وارثا وذکر الحدیث رواہ البخاری. یہ اوپر والی وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنتي وذکر الحدیث متفق علیہ. قاسم ابن محمد یہ بہت بڑے عالم تھے مدینہ منورہ کے, وہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وارثا, ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سر میں تکلیف ہوئی تو انہوں نے کہا کہ وارثا, ہائے میرا سر پھٹا جا رہا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بل انا وارثا, بلکہ میرا سر جو ہے وہ پھٹا جا رہا ہے. وذکر الحدیث رواہ البخاری, اور یہ حدیث جو ہے پوری یہاں امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے روایت کی ہے. امام مصنف علیہ الرحمہ نے اتنا ہی حصہ لیا جتنے کی ضرورت تھی کہ دیکھو حضرت عائشہ بھی کہہ رہی ہے کہ ہائی میرا سر, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا. اگر منع ہوتا تو فرماتے کہ کیوں ایسا بول رہی ہے, خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بل انا وارثا. اور یہ جو واقعہ ہے وارثا اور بل انا وارثا, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام کا واقعہ ہے. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جب سر میں درد ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہائے میرا سر, سر میں درد ہوا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد نہیں, ہائے میرا سر, میرا سر پھٹا جا رہا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی بیماری کے درد کو ہلکا کرنے کے لیے ان کے ساتھ ذرا ظرافت کا معاملہ کیا اور کہا کہ اگر اتنا سر میں تجھے درد ہے کہ موت کا اندیشہ ہے تو کوئی حرج نہیں, تیرا اگر انتقال ہو جائے گا تو میں ہوں نا, میں تجہیز و تکفین کروں گا, تجھے دفن کروں گا اور تیرے لیے اللہ تعالی شانوں سے مغفرت کی دعا کروں گا. میاں بیوی کے درمیان یہ اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے. کہا کہ ہائے میرا سر. یہ بھی پاکستان کے ہمارے ایک نعت خاں کے سلسلے میں گزشتہ سال جو ہنگامہ ہوا تھا وہ اسی حدیث کے سلسلے میں ہوا تھا, اس لیے کہ ان سے نقل کرنے میں ذرا غلطی ہو گئی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایکٹنگ کرتی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے, اور وہ یہ کہتی تھی کہ ہائے میرا سر, ہائے میرا سر, لیکن یہ حقیقت میں بیماری تھی اور سر میں درد ہوا تو کہا کہ ہائے میرا سر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تو اس طرح کہہ رہی ہے کہ جیسے بہت سر میں درد ہے اور شاید میری موت واقع ہو جائے, تو اگر ایسا ہوا تو کوئی حرج نہیں, میں تیری تجزیہ تکفین کروں گا, میں ہوں نا, اور تیرے لیے مغفرت کی دعا بھی کروں گا. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ تو میری موت کے انتظار ہی میں ہیں ایسا لگ رہا ہے, اور مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میری اگر موت واقع ہوئی تو آپ تجہیز و تکفین اور میرے لیے مغفرت کی دعا تو کیا کریں گے, مجھے دفن کرنے کے بعد اسی دن اپنی ازواج مطہرات میں سے کسی کے ساتھ لیٹے ہوئے ہوں گے. یہ آپس میں میاں بیوی کی ابھی ظرافت چل رہی تھی کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سر میں درد محسوس ہو, اور سر میں درد محسوس ہوا تو وحی کے ذریعے بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہو گیا. تو آپ نے فرمایا بل انا وارثا, اے عائشہ تو نہیں, میرا جو درد سر اٹھا ہے یہ میری موت کی ابتدا ہے, میرا جو یہ درد سر ہے مجھے بہت سخت درد ہے. اور یہ محدثین لکھتے ہیں کہ یہ مرض الوفات کی ابتدا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی, یہ درد سر ابتدا, اور اسی سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے جا کر وفات ہوئی. اور اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث میں ہائے میرا سر, میں بہت تکلیف میں ہوں. اب وہ ہنسی مذاق کا معاملہ ختم ہو گیا. جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ میرے سرتاج اتنی تکلیف میں ہیں, پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا جب بہت سر میں درد ہوا اور اس سے انڈیکیشن دیا کہ تو مرنے والی نہیں ہے,
اس لیے کہ مجھے جو سر میں درد ہے میں مرنے والا تو میں ہوں, یہ انڈیکیشن دیا. اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری چاہت یہ تھی, میری چاہت یہ تھی کہ میں ابو بکر اور ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کو بلاؤں, یعنی تمہارے والد اور تمہارے بھائی کو, اور میں خلافت کے بارے میں وصیت کر دوں کہ میرے مرنے کے بعد ابو بکر خلیفہ ہے. کہا کہ میں نے یہ دل میں چاہا تھا کہ میں ایسا کروں تاکہ خلافت کے لیے تمنا کرنے والوں کی تمنائیں ختم ہو جائے. لیکن اس ارادے کو میں نے ملتوی کیا, یہ اسی حدیث میں ہے, اس ارادے کو میں نے ملتوی کیا. اور ملتوی اس لیے کیا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ اور مومنین کسی اور کو خلیفہ بننے نہیں دیں گے. اس لیے کہ اللہ کے علم میں تو یہی ہے کہ ابو بکر خلیفہ ہے میرے بعد, اور مومنین کے سامنے ابو بکر کی فضیلت اتنی واضح ہے کہ ہو ہی نہیں سکے گا کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے کسی اور کو خلیفہ بنایا جائے. چنانچہ ہوا وہی کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے انصار اور مہاجرین کو جمع کر کے ان کے سامنے خطبہ دیا, اور خطبہ دینے کے بعد یہ کہا کہ میری نظر میں دو شخص ہیں جن کو ہم امیر المومنین بنا سکتے ہیں, ایک ہیں عمر ابن خطاب اور دوسرے ہیں ابو عبیدہ ابن جرہ رضی اللہ تعالی عنہما, ان میں سے آپ جس کو چاہیں خلیفہ بنا لیں. تو سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے, اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی مصلحت سے کام نہیں لیا, آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا, اور ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں لے کر کے کہا کہ ایکون ھذا وانت حی, آپ زندہ ہوں اور عمر خلیفہ بن سکتا ہے, آپ زندہ ہوں اور ابو عبیدہ خلیفہ بن سکتا ہے, اور کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور آپ کو خلیفہ تسلیم کرتا ہوں. اور جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کیا تو بس وہ صحابہ ٹوٹ پڑے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر, اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بھی اسی وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. اسی وقت کا مطلب اس مجمع میں نہیں, ایک دو دن کے بعد, اس لیے کہ جب یہ مشورہ ہو رہا تھا اور جب سب کو جمع کیا گیا تھا اس وقت اہل بیت جو تھے وہ موجود نہیں تھے, اور اس لیے موجود نہیں تھے کہ ان کے گھر میں تو ایک شخص کا انتقال ہوا تھا, تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کی وجہ سے سب گھر میں تھے, تجہیز و تکفین کا معاملہ تو وہ اپنی فکر میں تھے, اس لیے اہل بیت نے اس وقت بیت میں شریک نہیں ہوئے تھے, وہ حضرات بعد میں شریک ہوئے تھے. یہ جو کہا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ مہینے تک حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خلیفہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھے, اور چھ مہینے کے بعد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا اس کے بعد وہ بیعت ہوئے, یہ غلط بات ہے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر دوسرے یا تیسرے دن ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ گھر کے سارے کام کاج سے جب فراغت ہوئی تو بیعت ہو گئے تھے, لیکن لوگوں میں چیمی گوئیاں چل رہی تھی کہ علی نے ابھی تک بیعت نہیں کی ہے, علی نے ابھی تک بیعت نہیں کی ہے, علی نے ابھی تک بیعت نہیں کی ہے. تو یہ جب چیمی گوئیاں بڑھتے 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 حد سے زیادہ آگے بڑھ گئی تو پھر یہ پروگرام طے ہوا کہ بھائی تمہیں مجھ سے کوئی اشکال ہے؟ تو حضرت علی نے کہا کہ کوئی اشکال نہیں ہے. حضرت ابوبکر نے کہا مجھے بھی تم سے کوئی اشکال نہیں ہے. تو ایسا کرتے ہیں کہ مسجد نبوی میں پروگرام بنا کر کے سب کے سامنے بیعت کا نظام بنا لیتے ہیں تاکہ کسی کو اشکال ہی نہ رہے. تو چھ مہینے کے بعد لوگوں کی زبانیں بند کرنے کے لیے دوبارہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بیعت فرمائی تھی, ورنہ اسی وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایسا کوئی صحابی نہیں تھا جنہوں نے حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی تھی. اور بہت اچھا جملہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب پوچھا گیا کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے بارے میں کیا رائے ہے آپ کی, تو انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان کے پیچھے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے پہلے ہم 17 نمازیں پڑھ چکے ہیں, 17 نمازیں. تو جب دین کے معاملے میں ہم نے ان کو ہمارا امام سمجھا ہے تو دنیاوی نظام کے معاملے میں ان کو امام سمجھنے میں ہمیں کیا اشکال ہوگا؟ ہم نے تو ان کو ایک محتم بشان عبادت میں ہمارا امام سمجھا ہے, تو وہاں جب ہم نے کوئی اشکال کا معاملہ نہیں کیا تو اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے. بہرحال امام مصنف علیہ الرحمہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تکلیف کی وجہ سے ہائی وغیرہ اگر کوئی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طرح جو ہے بعض لوگ بیمار ہو جاتے ہیں اور بیمار ہونے کے بعد مسلم سمجھدار دینی ذہن کا ڈاکٹر یا یہ کہ کوئی غیر مسلم ڈاکٹر ہے مگر اس کے ساتھ جب گفتگو کرتے ہیں تو اس کی گفتگو سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کوئی چارہ ہی کار نہیں ہے, اور بات سامنے یہ آتی ہے کہ مریض کو وضو نہیں کرنا چاہیے تو ضد کرتے ہیں کہ نا میں تو وضو ہی کروں گا. یہ ایسا ہی ہے, آپ کے مرض کے تقاضے کی وجہ سے آپ کو اگر حاذق طبیب اچھا طبیب یہ کہہ دے کہ آپ اس وقت وضو نہیں کر سکتے تو اللہ نے ایسے مواقع ہی کے لیے تو تیمم بنایا ہے. اب یہ کہنا کہ نا میں تو وضو ہی کروں گا تیمم نہیں کروں گا, یہ گویا ہے یہ کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے اتنی بڑی بیماری دی کہ ڈاکٹر بھی کہہ رہے ہیں کہ اس بیماری میں آپ وضو نہیں کر سکتے, مگر میں اللہ کو دکھاؤں گا کہ میں اس حالت میں بھی وضو کر سکتا ہوں. نہیں, جہاں شریعت مطہرہ رخصت دیتی ہے اور رخصت کو استعمال کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے اس وقت اونچا کام یہی ہے کہ اس رخصت کو قبول کیا جائے. اللہ تعالیٰ شانو مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.